الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام، ابھی چند دن کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اس امت پر ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھیں، سینکڑوں اور ہزاروں برس کی ہوتی تھیں، اس امت کی عمریں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے واسطے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ ان دنوں کی قدر کرنے کی وجہ سے یہ امت پہلی امتوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جائے۔ ان چیزوں میں یہ مبارک مہینہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر ہر ہر عمل کے اجر کو بڑھا دیا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنے کر دیا جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فرض عمل کا ثواب 70 گنے کر دیا جائے تو پھر اجر و ثواب کتنا ہوگا، اور نوافل کو فرض کے درجے میں کر دیا جائے تو اجر و ثواب کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ نے خصوصی رحمت کے طور پر اس امت کے لیے رکھا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی ایک رات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی عبادت ہزاروں مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس کو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آدمی ہزاروں مہینے تک عبادت کرے، اس ایک رات کی عبادت ان ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایسی رات بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھ دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس امت پر ہے، اسی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اسی وقت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام شروع فرما دیتے تھے اور دعا بھی شروع فرما دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، پروردگار تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور جب تو نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور اب مبارک مہینہ رمضان کا قریب ہی آ گیا ہے تو ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان کی برکتوں سے ہمیں اب محروم نہ کرنا، اب تو رمضان بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس مبارک مہینے کا کتنا شوق اور کتنا اہتمام ہوتا تھا، جو دو دو مہینے پہلے اس کی دعا اور اس کے شوق کا اظہار آپ فرمانا شروع فرما دیا کرتے تھے۔ خود ماہ مبارک کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول بھی بڑھ جاتا تھا اور اہتمام بھی بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ خود حدیث شریف میں بھی اس مبارک مہینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا اہتمام ہونا یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مبارک مہینے کی وجہ سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے سال سے سال تک، حالانکہ جنت اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ایسی عمدہ چیز ہے وہ مزین ہونے میں اس کے کیا کمی ہے، لیکن ایمان والے بندوں کے لیے پھر اس کو مزین کیا جانا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مزین کیا جانا اور سال سے سال تک مزین کیا جانا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مبارک مہینے کا کتنا اہتمام ہے اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کیا تیاریاں ہیں، اور تاکہ بندے اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ قدر کریں، اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں یہ اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنا ہر مومن بندے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن چونکہ انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، نفس کے تقاضے کی وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ بندے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان سے بھی رکنا چاہے تو آدمی کے لیے رکنا آسان ہے، اس لیے کہ جو شیاطین سرکش شیاطین آدمی کو گناہوں پر مبتلا کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے مومن بندوں کے لیے گناہوں سے بچنا اس مبارک مہینے میں انتہائی آسان کام ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ عجیب و غریب مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس آیت مبارک میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور ایک عجیب بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا اتنا فرمانا بھی کافی تھا کہ روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی حکمت بھی بیان فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، ہم نے جو تم پہ روزے فرض کیے ہیں کیوں کیے ہیں، فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تقوی بہت اونچی چیز ہے، جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، تقوی کی وجہ سے بندے کو اللہ کے یہاں انتہائی قرب میسر آتا ہے، جتنا جتنا بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے اسی درجے وہ بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں تقوی کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور تقوی والوں ہی کو اللہ نے اپنا اولیاء بیان فرمایا ہے، ہمارے جو اولیاء ہیں وہ تقوی والے ہیں، وہ پرہیزگار والے جو پرہیزگار لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ولی بننا کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بنائے اس سے بڑھ کر کو کیا چیز ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، اور ولی تقوی والے ہوتے ہیں، اور بتا دیا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی کی صفت آ جائے، گویا کہ صفات اولیاء تمہارے اندر پیدا ہو جائیں اور تم اللہ کے اولیاء میں شامل ہونے کی اہلیت تمہارے اندر آ جائے، تم اللہ کے اولیاء بن سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، یعنی گویا یہ کہیے کہ ہم نے اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم تم کو اپنا ولی بنا لیں، اپنا دوست بنا لیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بر مٹنے کی چیز اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور کسی کو اپنا مقرب، اپنا ولی اور اپنا دوست بنائے، اور جو اللہ کا دوست بن گیا یقیناً ظاہر ہے کہ اس کے لیے اب کس چیز کی کمی رہ گئی۔ فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دینا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، بیوی موجود ہے، بیوی سے آدمی ہنسی مذاق یا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ اپنی خواہش پوری کرے، روزے کے اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھ دی ہیں. تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانے کا, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے بچ جانا, گناہوں سے بچ جانا یہ تقوی کہلاتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا, جن چیزوں کو ناجائز کر دیا, ان چیزوں سے بندہ بچ جائے اس کا نام تقوی ہے. اور رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے, جو چیزیں بندوں کے لیے حلال تھیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ جو چیزیں حلال ہیں اب ان کو بھی تم استعمال نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ آدمی جب ایک مہینے تک یہ مشق کرے گا کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی آدمی استعمال نہیں کرتا, کھانا اس کے لیے حلال تھا لیکن رمضان کے اندر وہ حلال کھانا بھی بندہ نہیں کھاتا, صبح سے شام تک حلال کھانا موجود ہے, خواہش بھی ہے, بھوک بھی ہے لیکن بندہ کھانے کے قریب نہیں جاتا, پیاس لگی ہوئی ہے, پانی موجود ہے, ہر قسم کے جوس شربت وغیرہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں, طبیعت کا تقاضا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, اس لیے آدمی پینے کی چیز کے قریب نہیں جاتا, ٹھنڈا استعمال نہیں کرتا, شربت استعمال نہیں کرتا, حالانکہ بھوک کا تقاضا ہے اور نفس چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں اور شربت پیوں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, لیکن آدمی نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے, کھانا رغبت کے موافق بھی ہے, پانی اور مشروبات ٹھنڈی چیزیں انتہائی اپنی طبیعت کے لیے لذت کی چیزیں بھی ہیں لیکن آدمی ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کرتا کہ میرے مالک نے منع کیا ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو استعمال کروں. بیوی موجود ہے, ابھی ابھی آدمی کی شادی ہوئی ہے, بیوی ہر طرح حسن و جمال کی مالکہ ہے اور ہر طرح طبیعت کی رغبت کی چیز وہاں موجود ہے اور دل چاہتا بھی ہے, نفس بھی چاہتا ہے, آدمی جوان بھی ہے, طبیعت کا تقاضا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ تم اپنی بیوی کے قریب اس وقت میں جاؤ رودے کی حالت میں, آدمی رودے کی حالت میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاتا. جب اس مہینے میں اس طرح آدمی اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے اور اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیتا ہے کہ طبیعت کے چاہتے ہوئے, نفس کے چاہتے ہوئے لیکن پھر ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے, گویا اپنے اوپر قابو ہو گیا, اپنے نفس کے اوپر قابو ہو گیا, طبیعت کے اوپر قابو ہو گیا, اپنی خواہشات کے اوپر قابو ہو گیا, تو ایک مہینہ مشق کرنے کے بعد اب یقیناً بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بدرجہ اولا اب وہ بچے گا اور حرام چیزوں سے بدرجہ اولا اپنے آپ کو بچائے گا. اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ اب گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. جب پورے مہینے تک حلال کھانا نہیں کھاتا اور حرام مشروبات استعمال نہیں کرتا, بیوی جو اس کے لیے حلال ہے لیکن رودے کی حالت میں اس کو استعمال نہیں کرتا, تو اب مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد اگر بندہ چاہے تو حرام سے بچنا اب اس کے لیے آسان ہے, اب وہ حرام چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے, سود لینا حرام ہے, ایسے ہی جوا سٹا حرام ہے اور شراب حرام ہے, اب وہ ان چیزوں کے قریب کیسے جائے گا, دوسرے کے مال کے قریب کیسے جائے گا اور دوسرے کے مالوں پر قبضہ کیسے کرے گا, جو اپنی حلال چیزوں کو قربان کرنے کا عادی ہو چکا ہے, جو اپنی بیوی حلال چیز تھی اس کو قابو اپنے اوپر پا لیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم اس کو بھی استعمال نہیں کریں گے, اب وہ رمضان کے بعد کسی کی بہو بیٹی کو ناجائز طریقے پر کیسے دیکھے گا, محرمات کی طرف نظر کس طرح اٹھائے گا, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو بندے کے اندر یہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے رمضان کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. اور یقیناً جو آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بناتا ہے تو یقیناً رمضان کے بعد اب پورے سال کے سال اس کو گناہوں سے بچنا, برائیوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچوں گا, حرام کے قریب نہیں جاؤں گا, ناجائز چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا, یہی اونچی چیز ہے, یہی اونچی صفت ہے اور یہی گویا ولایت ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو درجہ ولایت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جو چیزیں حلال تھی ان کو استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنے خوش ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تو باپ اپنے اس بیٹے سے کتنا خوش ہوتا ہے، صاحب ہمارا بیٹا تو ہماری مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، گھر سے نہیں نکلتا ہماری مرضی کے بغیر، تو باپ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے۔ کسی کی بیوی ہے اور بیوی اپنے شوہر کی اتنی فرما بردار ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ برابر قدم نہیں اٹھاتی، تو شوہر کو اپنے اس بیوی سے کتنا تعلق ہوتا ہے، صاحب ہماری بیوی تو ہمارے منشا کے خلاف ایک قدم تک نہیں اٹھا سکتی، ایک ذرا سا کوئی ذرا سا کام نہیں کر سکتی ہمارے منشا کے خلاف، تو شوہر کو اس پر کتنا پیار آتا ہے، اپنے دوست کو دوست پر کتنا پیار آتا ہے، ہمارے منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی بندہ جب اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرے، کھانا بھی نہ کھائے، پانی بھی نہ پیئے، اور اپنی بیوی تک کو بھی استعمال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوگا۔ ہمارا یہ بندہ، حالانکہ اس میں نفس بھی ہے، طبیعت بھی ہے، طبیعت کا تقاضا بھی ہے، نفس کی خواہشات بھی ہیں، لیکن ہماری وجہ سے یہ اپنے نفس کو قربان اس نے کر دیا، طبیعت کے تقاضوں کو قربان کر دیا، اور ہماری مرضی کے بغیر نہ لقمہ کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ بیوی کی طرح نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، تو اللہ کو اپنے اس بندے پر کتنا پیار آتا ہے۔ یقیناً یہ بندہ اللہ کا مقرر بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کے لیے اس بندے کو مخصوص کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے فرما دیا ہے کہ دوسرے اعمال اور عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ روزے کا بدلہ اپنے بندے کو میں خود دوں گا، اس لیے کہ یہ روزہ اس نے خالص میرے لیے رکھا ہے، حالانکہ سب عبادات ہی اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نفس کا دخل بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز روزہ اس کا تو اللہ کے علاوہ اور بندے کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی چاہے روزہ نہ رکھنا تو کون اسے مجبور کر سکتا ہے، گھر کی تنہائی میں وہ کچھ چیز کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہاں گھر میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن نہ کھانے کا لقمہ کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ بیوی کو استعمال کرتا ہے، تو یقیناً ان چیزوں کو چھوڑا تو اللہ ہی کے لیے چھوڑا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہی کے لیے جب چھوڑا ہے اس لیے اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے بدلہ بھی میں خود دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے لیے روزہ رکھا، میں خود اپنے بندے کو بدلہ دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بادشاہ، اور بادشاہ بھی کوئی بہت بڑا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو، اس کے خزانے لبریز ہو، اور وہ کسی چیز کا بدلہ وزرا سے دلوائے اور دوسرے اپنے ماتحتوں سے دلوائے، اور کسی چیز کے لیے کہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، تو یقیناً بادشاہ بدلہ دے گا تو کتنا بدلہ دے گا، اور وہ بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے یہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں، اس کے یہاں کتنے بھی خرچ کیا جائے کچھ کمی نہیں آتی، تو وہ دے گا تو کتنا دے گا، یقیناً اس کے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قدردانی کا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ قدر کی جائے، اس سے اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت، اللہ کا تعلق بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے اس مبارک مہینے کو، تاکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی ولایت کی دولت عطا فرمائیں، اپنا قرب خاص اور خاص تعلق نصیب فرمائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، اللہ نے فرمایا کتبہ علیکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے منہ پر روزہ فرض ہے، تمہارے پیٹ پر روزہ فرض ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام گویا روزہ ہے، بلکہ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ہر ہر عضو پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف آدمی کھانے پینے سے رک گیا اور اپنی بیوی کا استعمال کرنے سے رک گیا، بلکہ ایک ایک چیز پر روزہ فرض ہے۔ کیا مطلب ہوا ایک ایک چیز کا؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ آنکھوں پر بھی فرض ہے، روضہ زبان کے اوپر بھی فرض ہے، روضہ کانوں کے اوپر بھی فرض ہے، ہاتھ اور پیر کے اوپر بھی روضہ فرض ہے۔ جس طرح اپنے منہ کو کھانے پینے سے آدمی نے بچایا ہے، اپنے نفس کو اب غلط استعمال کرنے سے بچایا ہے، اسی طرح روضہ آنکھوں پر بھی فرض کر دیا گیا کہ یہ آنکھیں غلط چیزوں کو رمضان کے اندر نہ دیکھیں۔ جیسے ویسے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن رمضان کا کمال یہی ہے، روضے کا کمال یہی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو بچائے کہ رمضان کے روضے کی حالت میں بد نظری سے محفوظ ہو، اپنی زبان کو بچائے کہ اپنی زبان غلط استعمال نہ ہو، کسی کو گالی دے، کسی کو برا کہے، کسی سے غلط ہنسی مذاق کی باتیں کریں۔ کانوں کے اوپر بھی روضہ فرض ہے کہ آدمی اپنے کانوں کو غلط بات سننے سے بچائے، کوئی نامحرم کی باتیں سنیں، کوئی گندی باتیں سنیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ روضے کا کمال ہے۔ اسی طریقے پر زبان سے کوئی غلط بات نہ بولے، اپنے ہاتھ اور پیر کو غلط استعمال نہ کرے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو بدن کے ایک ایک حصے کے اوپر روضہ فرض کر دیا گیا، یہاں تک کہ دل کے اوپر بھی روضہ فرض ہے، دماغ کے اوپر بھی روضہ فرض ہے۔ یہ دل کے اندر آدمی رمضان میں اس کی کوشش کرے کہ غیر اللہ کی طرف دل کا رجحان نہ ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت نہ آئے، اور انسان کے دماغ کے اندر ادھر ادھر کے خیالات بھی نہ آئیں، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرے، خیال آئیں تو اللہ کی محبت کے آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آئیں، دل میں ہو تو اللہ کی محبت کا خیال ہو۔ اس طرح ایک ایک جز پر روضہ فرض کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے رمضان کے اندر خاص طور پر اعتکاف کا حکم کیا گیا، آدمی اعتکاف کرے تاکہ تمام دھندوں سے فارغ ہو کر آدمی اللہ کے حضور میں مسجد کے اندر پڑا رہے۔ مسجد کے اندر رہے گا تو یقیناً اب تمام چیزوں سے اس کے خود حفاظت ہوگی، آنکھیں بھی محفوظ ہوں گی، دل بھی محفوظ ہوگا، زبان بھی محفوظ ہوگی، کان اور ہاتھ پیر بھی محفوظ ہوں گے۔ تو صحیح معنی میں جو روضہ کا کمال ہے وہ اعتکاف کی حالت میں آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا اعتکاف تو ہمیشہ فرماتے تھے، اور کبھی آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام اور مشائخ کے یہاں ہمیشہ رمضان کے روضے کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام رہا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ہمیشہ رمضان کا اعتکاف ہوتا تھا، پورے مہینے کا اعتکاف، ہزاروں آدمی اعتکاف کے اندر ہوتے تھے، اور شروع دن میں لوگوں سے مصافحہ کر لیتے تھے کہ بس بھائی اب تو عید کے بعد گویا ملاقات ہوگی، رمضان دوستوں سے ملاقات کا نہیں ہوتا۔ شیخ الحدیث مولا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ کے یہاں اور دوسرے اکابر کے یہاں ہمیشہ پورے ماہ مبارک کا اعتکاف ہوتا تھا۔ وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ ضروریات کے علاوہ ہر وقت آدمی اپنے خدا کے ساتھ مشغول رہے، تلاوت میں مشغول رہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ زیادہ کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، اللہ کی طرف توجہ۔ روز آنا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پورا قرآن پاک ختم کرتے، اور ایسا بھی ہوا کہ کبھی دو قرآن پاک یومیہ ختم کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے بعد اپنے لوگوں کو، تعلق والوں کو لکھا کہ رمضان میں جس نے جتنا قرآن شریف پڑھا ہے وہ لکھے۔ چنانچہ بہت کثرت سے لوگوں نے لکھا کہ قرآن شریف ہم نے یومیہ ختم کیا۔ بعد ایسے بھی تھے کہ انہوں نے لکھا کہ دو قرآن شریف یومیہ ہم نے ختم کیے، اور ایک خط تھا کہ جس میں لکھا تھا کہ رمضان میں 62 قرآن شریف ختم کیے۔ یہ حضرت جی مولانا انعام الحسن نور اللہ مرقدہ کا خط تھا کہ رمضان المبارک میں 62 قرآن شریف ختم کیے، ایک قرآن شریف دن میں اور ایک رات میں، اور اس سے بھی زائد دو اور قرآن شریف ہو گئے۔ تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ہمیشہ ان کا معمول رہا ہے کہ ماہ مبارک کو وصول کرنے کے لیے وہ پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، معلوم نہیں آئندہ ہمیں میسر آئے یا نہ آئے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخر رمضان ہو، اس لیے اس کو اچھی طرح ہم وصول کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی اور شکر گزاری اور اس کو صحیح معنی میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔